نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جب تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کو جمع کر کے، تو آدم علیہ السلام ابھی پوری ان کے جسم مبارک کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کچھ چھینک آئی اور اس پر جو سب سے پہلا کلمہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے وہ الحمدللہ ہے. سب سے پہلا کلمہ جو آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا مادہ بھی کیا ہے؟ حمد سے. اور جو سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جو کسی اور نبی کو نہیں اور انسانوں کی تو بات ہی نہیں، حشر میں اس کو مقام محمود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. اور یہ محمود بھی ہے، اس لفظ کا مادہ بھی حمد ہی ہے. اور جو جھنڈا لواء جو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگی، اس کا نام بھی ہے لواء الحمد. مقام محمود جو عطا کیا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی، اور جس مقام کا نام کیا ہے؟ مقام محمود. اور جو جھنڈا ان کے دست مبارک میں ہوگا اس وقت، اس کا نام بھی ہے لواء الحمد. کیا نام ہے؟ اور پھر اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے، زبان مبارک سے ایسے حمد جاری کریں گے جیسے حمد اس تب تک کسی نے نہیں کیے ہوں گے. مقام محمود پر اللہ تعالیٰ کی ثنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پہنچایا گیا، جو انسانیت کا کیا ہے؟ اعلیٰ ترین مقام، نقطۂ انتہا جس پر کوئی انسان پہنچ سکتا تھا، وہ نصیب تھا اور وہ ڈیسٹنڈ تھا، مقدر تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں. کس نبی پر؟ جس نبی کو ہم بھول گئے ہیں، جس کی معاشرت کو ہم نے چھوڑا، جس کی دین کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا، جس کی تعلیمات کو نکال دیا. امت مسلمہ نے مجموعی طور پر آج کل اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعزاز تھا، کتنا انعام تھا ہم پر کہ اس امت سے پہلے زمانے کے پیغمبر یہ تمنا کرے، پہلے زمانے کے پیغمبر یہ تمنا کریں کہ ہم امت محمد سے ہوں. اور جن کو امتی ہونے کا اللہ نے اعزاز دیا ہم لوگوں کو، تو ہم نے اس تعلیم کے ساتھ کیا کیا، اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، اپنی تعلیم کے ساتھ. ہم کتنا اپنے نبی کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مانتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. عظمت ہو جائے گی تو ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں ان کی سنتوں کی، ان کی تعلیمات کی وہی قدر اور وہی عظمت ہماری اس میں ہوتی. تو جب اس مقام پر تو بے ساختہ کیا الفاظ فرمائے، اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہم لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، عز جارک و جل ثناؤک و تقدس اسماؤک و عظم شانک و لا الہ غیرک. اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی بلندی و بالائی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے فرشتوں سے آگے ان کا مقام ہو گیا. جبرائیل علیہ امین علیہ السلام آگے نہ چل سکے، جبرائیل امین آگے نہ چل سکے، کہا ایک قدم یہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے جاؤں گا تو سارے میرے پر جل جائیں گے. اور وہ یعنی استعداد اللہ نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے اپنے نبی سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، فلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے، فلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے. اور کسی بھی قسم کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کیا ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کی وہ نصیب ہو جائے گا جس کا وعدہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتنی معرفت ہونے کے باوجود، اللہ کا اتنا قرب ہونے کے باوجود کیا فرمایا، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، نہیں گنا سکتا. اور اللہ نے کیا کرم کیا، اللہ نے کیا فضل کیا. اگر بندے کو، بندے کے اوپر یہ چھوڑا جاتا کہ بندہ خود الفاظ ڈھونڈے اور ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کرے، تو بندے کو کی طاقت میں یہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ الفاظ بندوں کو القا فرمائے، وہی تعلیم فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی، ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. لا احصی ثناء، یہ عجیب و غریب نقطہ ہے، عجیب و غریب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا، عجیب و غریب نقطہ ہے. ہاں اہل دل سمجھتے ہیں، محبت والے سمجھتے ہیں، اور جو یہ خشک اور جو یہ سرسری دین پر چلنے والے وہ ان الفاظ کی چاشنی نہیں سمجھ سکتے. لا احصی ثناء علیک، حمد جو ہے, جو حمد باری تعالیٰ ہے, یہ زبان سے کہنے کا لفظ نہیں ہے. حمد باری تعالیٰ کیا ہے؟ یہ زبان سے, یعنی صرف زبان سے کہنے کا لفظ نہیں ہے. اگر بندے کو اپنے مولا, اپنے رب کی معرفت ہوگی تو اس کا ایک ایک رونگٹا حمد پڑے گا, اس کو حمد کہتے ہیں. اس درد کے ساتھ, اس عشق کے ساتھ, اور اس یقین ایقان کے ساتھ حمد پڑے گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ نصیب کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو, لہن داؤدی تو مشہور ہے, جب اللہ کی تعریف میں وہ گریہ وزاری کرتے تھے, اللہ کی تعریفیں بیان کرتے تھے اور اس میں گریہ کرتے تھے, تو پرندے جو ہیں جھنڈ در جھنڈ آتے تھے اور پرندوں کے جگر کٹ جاتے تھے اور مر کر نیچے گرتے تھے. تاریخ میں دیکھو آپ, تاریخ میں آپ کتابوں میں دیکھو گے, داؤد علیہ السلام جب بیٹھتے تھے اور مناجات کرتے تھے, اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے, داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب لہن دیا تھا, لہن داؤدی مشہور ہے, تو پرندے بھی جھوم جاتے تھے, وجد میں آتے تھے, اور ان کے ان الفاظ ایسے دل سے نکلتے تھے, داؤد علیہ السلام کے دل سے یہ الفاظ ایسے نکلتے تھے کہ پرندوں کے جگر بھی پاش پاش ہوتے تھے اور وہیں جان دیتے تھے, نیچے گرتے تھے, گویا شہادت نصیب ہوتی تھی. اور جنت میں بھی یہ اعزاز اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو دے دیں گے, جنت میں بھی وہ اپنے مناجات, وہ اپنے اس خاص انداز میں, یعنی ان کو وہ کرتے رہیں گے جنت. اور مقام محمود میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قلب مبارک پر ایسے الفاظ القا ہوں گے جو کبھی نہیں کسی نے سنے نہیں ہوں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ حمد باری تعالیٰ جو ہے, یہ حمد باری تعالیٰ یہ صرف زبان سے کہنے کے نہیں, صرف یہ الحمدللہ الحمدللہ, جیسے یہ بھی آیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اور یہ بھی آیا افضل الذکر الحمدللہ. اللہ نے اپنے لیے اس کلمے کو کیا کیا, یعنی اس کلمے کو اپنے لیے خاص کر دیا الحمدللہ. یہ لفظ ایسا ویسا لفظ نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں, ہماری زبان کہتی ہے. اسی لیے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, یا غلام انت المنافق هذه الكلمات على لسانك ما في قلبك, یہ الفاظ تمہاری زبان پر ہے, تمہارے دل میں نہیں ہے, تمہارے دل سے نہیں نکلتے. جو اللہ کی ربوبیت کو پہچانے گا وہی حمد کرے گا, جو اللہ کی ربوبیت کو پہچانے گا وہی حمد کرے گا, حمد صحیح. کیوں آگے کیا کہا گیا, الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ صفت ربوبیت کی طرف اشارہ ہے, الوہیت کی طرف اشارہ نہیں ہے. الوہیت سمجھنے کی چیز نہیں ہے, بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی الوہیت اور احدیت کو سمجھے. اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, وہاں بھی کیا لفظ استعمال کیا گیا, رب, اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کی عبادت کرو. الوہیت کا جو درجہ ہے, اللہ وراء الورا جو ذات ہے, وہ انسان کے فہم سے وہ بہت, یعنی بہت بلند و بالا ہے, متعال علوان کبیرہ ہے. ہاں ربوبیت پر انسان غور کر سکتا ہے, ربوبیت پر، اللہ کے رب ہونے پر غور کر سکتا ہے. تو جب تک ربوبیت کی کیا نہیں ہوگی، جب تک ربوبیت کی یعنی معرفت نہیں ہوگی، ربوبیت کو سمجھے گا نہیں، ربوبیت کا یقین دل میں نہیں ہوگا، صحیح حمد زبان سے نہیں نکلے گا، خالی الفاظ ہوں گے جو زبان پر ہوں. خالی الفاظ ہوں گے، اس میں وہ جو اس میں جو حلاوت ہے اور جس میں اس میں جو یہ حمد کیا نکلنا چاہیے، ہر بنے منہ سے نکلنا چاہیے، بندے کے روح روح سے نکلنا چاہیے. اور ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے 24 گھنٹے؟ اللہ کی شکوہ شکایتیں. ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ دیا مجھے نہیں دیا، اس کو یہ دیا مجھے یہ نہیں دیا، مجھے اب یہ مصیبت میرے لیے، یہ بندہ صبح سے شام تک شکایتوں کا پلندہ. اب حمد کہاں گیا؟ حمد کہاں گیا؟ حمد جو ہے، حمد میں یعنی کیا ہے، حلاوت ہے. حلاوت کس کو بولتے ہیں؟ مٹھاس کو. حلاوت کس کو بولتے ہیں؟ مٹھاس کو. جیسے چینی شکر میں مٹھاس ہوتی ہے، حلاوت حمد میں مٹھاس ہے. کیا ہمارے بدن میں، ہمارے روح میں، ہمارے قلب میں، ہمارے انگ انگ میں بھی مٹھاس کا جذبہ اور وہ لذت آ جاتی ہے جب ہم حمد کہتے ہیں؟ جب ہم حمد کہتے ہیں، یہ کیفیت ہے اندر سے. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک عز جارک وجل ثناؤک وتقدس اسماؤک وعظم شانک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. یہ حمد قولی بھی ہونا چاہیے، فعلی بھی ہونا چاہیے، حالی بھی ہونا چاہیے، تینوں درجے کے ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ قولی، زبان سے بھی کہیں، اور جو اس کے جیسے مفسر جلال نے کہا، بکثرت طاعت ہی. ہم اللہ کا شکر کیسے کریں؟ بکثرت طاعت ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ بھی یہ سوال کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کیا کرتے تھے؟ ورم کر جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ پائے مبارک. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ غفر ما تقدم من ذنبک انا فتحنا لک فتحا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. قرآن نے اعلان کیا، تو پھر اتنی عبادت کیوں، اتنی مشقت کیوں؟ تو کیا جملہ کہا تھا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جملہ کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. یہ کیسا سوال کرتے؟ اس کے اتنے احسانات مجھ پر ہیں، اس نے انعامات مجھ پر ہیں، تو اب میں کیا اس کا شکر نہیں کروں؟ اب شکر کیسے کرتے تھے؟ خالی الحمدللہ زبان سے، زبان مبارک سے صرف اتنا کہتے تھے، یا کہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا بدن یعنی پائے مبارک ورم کر جاتے تھے. یعنی کثرت طاعت. فعلی حمد کیا ہے؟ ایک تو قولی حمد ہے، یعنی زبان سے جو حمد کہتے ہیں، ایک فعلی حمد ہے، ہمارے افعال، ہمارے اعمال وہ پورے طاعت رب. حمد کا یعنی عقلی تقاضا کیا ہے؟ حمد کا عقلی تقاضا کیا ہے؟ فرما بردار نا فرمانی. جو محسن حقیقی ہو، منیم حقیقی ہو، مربی حقیقی ہو، اس کی نافرمانی یا اس کی فرما برداری. ہم زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، اعمال و افعال سے نافرمانی کرتے ہیں، کیا ہم اب منافق ٹھہرے یا مخلص ٹھہرے اپنے کہنے میں؟ ہم منافق ٹھہرے کہ زبان سے تو الحمدللہ کہتے ہیں اور اعمال و افعال نافرمانی نافرمانی نافرمانی. منعم انعام کرنے والا اور محسن احسان کرنے والا اور مربی تربیت کرنے والا, منعم حقیقی اللہ, محسن حقیقی اور مربی حقیقی, تو اس کی کیا کرنی چاہیے, طاعت کرنی چاہیے یا نافرمانی سے کرنی چاہیے؟ تو حمد ہونا چاہیے قولی, حمد ہونا چاہیے فعلی, اور حمد ہونا چاہیے حالی. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ معذور پڑے ہیں. کیا پڑے ہیں؟ معذور, اب حرکت نہیں کر سکتے اور کھانے کو کچھ نہیں, گھر نہیں, اوپر سے کوئی چھت نہیں, میدان میں پڑے ہیں اور یہ غالباً جسم پر کیڑے بھی چل رہے ہیں. تو یہ شخص جب نزدیک پہنچا تو یہ دیکھا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے, دیکھا تو یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے, حیران ہو گئے, اس کے پاس تو کچھ نہیں, یہ کس چیز کا حمد کرے, نہ مکان, نہ عیال, نہ دولت, اور اب ہے صحت وہ بھی نہیں, اب یہ کس چیز کا حمد کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے بندے تمہارے پاس کچھ نہیں, یہ الحمدللہ الحمدللہ. کہا اللہ نے ایمان تو دیا ہے, اس کے حمد سے فرصت نہیں, اس کے حمد سے فرصت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہم ما شکرناک حق شکرک, ما عبدناک حق معبد حق عبادتک, ما عرفناک حق معرفتک, ما عبدناک حق عبادتک, ما شکرناک حق شکرک. نہیں, وہ حق ادا کیا. اب صفت حالی میں اگر حمد ہوگا تو کیا ہوگا, کیا بن جائے گا؟ اگر صفت, اگر حمد حال بن گیا, کیا بن گیا؟ اوپر سے نیچے شیرین ہو گیا, اس کا ظاہر و باطن شیرین ہو گیا. وہ تلخیاں کہاں رہیں, وہ پریشانیاں کہاں رہیں؟ جس کا انگ انگ شیرین ہو گیا اس کا حال اس سے پوچھو. اللہ پر اعتراض کرنے والوں ان سے پوچھو جو جن کا حمد ان کا حال بن چکا ہے. ہم کہیں ہیں ہم اللہ پر اعتراض کرنے والے, نعوذ باللہ من ذالک, ہمیں یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, صبح سے شام تک ہم نے اعتراض 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 اعتراض, اور یہ ایمان کے لیے سم قاتل ہے, زہر قاتل ہے. ایمان کے لیے سم قاتل ہے, زہر قاتل ہے. ایمان حمد چاہتا ہے, اور وہ حمد کیا ہو؟ اگر ایک کیا بن گیا قولی, ایک کیا بن گیا فعلی, کہ ہر طاعت ہر عمل سے طاعت ٹپک رہی ہو, حمد ٹپک رہا ہو, یہ اللہ سے راضی بندہ ہے, اللہ کے احسانات کو پہچانتا ہے, ان کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے. اور اب اس کا حال ہو گیا, اب اس کے اندر سے جب یہ الحمدللہ, تو وہ کوئی ایسا حجاب نہیں جو اس کو روک سکے گا عرش تک, کوئی ایسا پردہ نہیں جو اس کے دل سے حمد نکل گیا اس کو کوئی روکنے والا ہو. یقین نہیں آتا, حدیث سنو. ایک صحابی کی زبان سے کیا نکلا, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اللہم یاد کرو, یہ خزانے ہیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. فرشتے دوڑ دوڑ کر آئے اور ایک دوسرے پر گر گئے. حدیث میں ہے یہ, فرشتے دوڑ دوڑ کر آئے اس چیز کو لکھنے کے لیے اور ایک دوسرے پر گر گئے. مجھے پورا یاد نہیں, غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کر گئے اس وقت, کیونکہ ان کو تو یہ چیز عیان ہوتی تھی, وہ دیکھتے تھے اور گر گئے. اور جب الفاظ دیکھے تو حیران ہو گئے, فرشتے حیران ہو گئے. کہا اس کا ہمارے ڈکشنری میں کوئی چیز نہیں کہ اس کا کتنا ثواب لکھنا ہے. ہماری تو مطلب, اور اللہ جل شانہ کے پاس جاتے. حدیث شریف میں یہ فرشتے جو ایک دوسرے کا دوڑ دوڑ کر آ گئے اور گر گئے ایک دوسرے پر. اب یہ جس بندے کے زبان مبارک سے یہ نکلا تھا صحابی کے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حیرانگی کا اپنا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتے لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں, ما قال عبدی, میرے بندے نے کیا کہا؟ کہا یہ الفاظ کہے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کہا آپ چھوڑو, اس کا ثواب میں خود دے دوں گا, آپ چھوڑو, اس کا میں ریوارڈ جو ہے, جزا جو ہے وہ میں خود دے دوں. اب کس, یعنی کس درد سے اور کس یقین کے ساتھ اس صحابی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے کہ فرشتے ایک دوسرے پر گر گئے. ہم کیا سمجھیں, ہمارے اندر ایمان ہے, ایمان کی ہم نفی نہیں کرتے, لیکن بہت ضعیف ہے, بہت ضعیف ہے, بہت ضعیف ہے. اللہم لک الحمد, اے اللہ سارے ہم تیرے لیے. کیسے ہم, میرے اندر طاقت نہیں ہے میں ان کی تعریف کروں یا ان کو مطلب ان کی تفصیل بیان کروں. کما یم بگیل جلال وجہک, جیسے تیرے جلال شان کے لائق ہیں ویسے, تیری عظیم سلطنت کے لائق جیسے ہیں, عظیم سلطانک ویسے میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے. یہ حمد ایسی ویسی چیز نہیں ہے. الحمدللہ سے قرآن کو شروع کیا, بس یہ ایسے ہی ہے, الحمدللہ سے شروع کیا. اور جنتیوں کا آخری لفظ بھی یہی ہوگا, وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن کھول کر دیکھو, جنتیوں کو سب ملے گا, جو بھی ملے گا پورے اطمینان کے ساتھ, اب کوئی پریشانی نہیں. اور آخر میں کیا کہیں گے, وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اگر کوئی غافل ہے تو یہ انسان ہے, اگر کوئی نافرمان ہے تو یہ انسان ہے, ورنہ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان نہیں کرتی. قرآن نے یہ کہا, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہیں کرتی ہے. لیکن اگر کوئی غافل ہے تو یہ انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات بنائے. ہاں اس میں الا ماشاء اللہ, جو اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کو اللہ نے نوازا وہ تو حمد ہی حمد ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ. اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے, تو فرشتوں نے کیا کہا, نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نحن نسبح جی و نقدس لك. اے اللہ ہم تو آپ کی حمد تو ہم کرتے. تو یہ لفظ حمد جو ہے یہ بندگی کا ایک عجیب و غریب اللہ, اور اس کو بھی اللہ ہی نے سکھایا. ہم کیسے کہاں سے لاتے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بندے کو کہا کہ تمہیں کن کن گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا, پھر تمہیں جو ہے قرب الہی حاصل ہوگا اور تمہیں تمہارے جو مقامات طے ہوں گے. تو پہلی گھاٹی کہا تمہیں توبہ کی گھاٹی سے گزرنا ہے. حمد اور شکر کو کہاں رکھا پتہ ہے؟ آخر میں رکھا. کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے حمد اور شکر کو. اب یہ تین لفظ ہیں. کتنے لفظ ہیں؟ تین لفظ ہیں. ایک حمد, ایک مدح, ایک شکر. کتنے لفظ ہیں؟ ایک حمد, ایک مدح, ایک شکر. اب شکر جو ہے یہ اگر کوئی احسان کرتا ہے اس کے بدلے میں کہا جاتا ہے شکریہ. کسی نے کچھ کیا, خیر, اب اس کو یہاں سے کیا کہا جائے؟ شکریہ. اور مدح جو ہے یہ غیر اختیاری چیزوں پر کیا جاتا ہے. کوئی حسین ہے تو اس کی حسن کی مدح کی جاتی ہے. مدح جو ہے, اور اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. کوئی خوبصورت ہے تو اس بندے کا اس میں کیا کمال, تو اللہ نے بنایا. اور کسی میں کوئی اور وصف ہے غیر اختیاری طور پر, ان چیزوں کی مدح کی جاتی ہے. اور ایک ہے حمد, ایک ہے, اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے حمد. اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں شکر کیوں نہیں لائے؟ بندہ شکر کرے جی. اور مدح جو ہے غیر اختیاری چیز پر. اب حمد کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ حمد جو ہے یہ اختیاری طور پر جو خوبی اختیار کی جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی چیز اضطراری طور پر ہوتی ہو, کیا ہوتی ہو؟ کوئی چیز اضطراری طور پر ہوتی ہو اس کے لیے حمد نہیں کہا جاتا. یعنی اللہ جل شانہ نے اگر اس دنیا کو بنایا, اس کائنات کو بنایا, نعوذ باللہ اگر اضطراری طور پر انہیں مجبوری تھی بنانا تھا, تو اس میں اللہ کی تعریف کیوں؟ یا اس لیے بنایا تھا کہ اس کو اس میں اپنی کوئی حاجت تھی, پھر بھی قابل تعریف نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ جو پچھلے مجلس میں کہا گیا, اللہ تعالیٰ خالقن بلا حاجہ, خالقن, اس نے خالہ یہ مطلب تخلیق کی کائنات, اس میں اس اپنی کوئی حاجت نہیں تھی. اور رازقن بلا معاونہ, اللہ تعالیٰ وہو یطعم ولا یطعم, وہ کھلاتا ہے, اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی حمد اس چیز پر, اس یعنی اس عمل پر, اس فعل پر کوئی حمد کا مستحق ہوتا ہے جو کوئی کام اپنے اختیار سے کرے, کوئی اچھائی کا کام, خیر کا کام اپنے اختیار سے کرے اور اس میں اس کو اپنا کوئی غرض بھی نہ ہو. یعنی نعوذ باللہ اگر یہ جبرن یہ کائنات یہ بننے تو بننی ہی تھی, پھر اللہ تعالیٰ کا کیا کمال؟ نعوذ باللہ, نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیاری طور پر اپنے یعنی یہ جیسے بھی کائنات کو بنایا, اس سے زیادہ پرفیکشن ممکن ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ کاملیت ممکن ہی نہیں ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان کی جو شکل بنائی اس سے بہتر کوئی شکل ہو سکتی تھی. تو یہ حمد جو ہے
یہ حمد اس کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ جو اللہ جو کیا ہے رب العالمین, کیا ہے رب العالمین. اب رب کس کو کہتے ہیں جی؟ رب کے تعریف جو کی ہے تبلیغ الشیء, تبلیغ الى کمالی, تبلیغ الشیء الى کمالی بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا, تبلیغ الشیء الى کمالی استعداد الازلی شیئا فشیئا. ایک چیز کو, کسی بھی چیز کو اپنے انسیپشن سے, اپنے یعنی جب اس کی حالت ادنا سے ادنا حالت جو زیرو یا صفر, صفر سے لے کر آخر تک, الف سے لے کر یا تک, جو اس کے جتنے بھی مراحل ہے اس ہر مرحلے پر اس کی تربیت کرنا, اس کی نشو نما کرنا اور اس کو وہاں تک پہنچانا, اس چیز کو رب کہتے ہیں. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو اس کے تدریجی طور پر اس کسی بھی چیز مخلوق میں کسی بھی چیز کو اپنے, یہ رب جو ہے اپنے اندر بے انتہا معنی رکھتا ہے اور اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے. انگریزی والے کہتے ہیں لارڈ, یہ رب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا کما حق جی. اردو میں ترجمہ ہوتا ہے پالنہار اور بھی اس طرح سے, لیکن جو رب لفظ رب ہے اور اس لفظ رب کے معنی بیان کرنا, اس کی تفسیر بیان کرنا کسی اور زبان میں یہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنا, تو رب کس کو کہتے ہیں؟ یہ اب اس رب میں تدریج کا بھی کیا ہے, اندیا ہے یعنی اشارہ ہے, کیونکہ رب لفظ ہی کہتا ہے اور ہم آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. بچہ 9 مہینے اندر نشو نما پاتا ہے, پھر 9 مہینے میں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی سنت, ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت. قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن صاحب کن فیکون ہے, کسی چیز کے محتاج نہیں, کہا بن جا بن گیا. اب اس میں کیا اتنا انتظار کرنا ہے؟ ہاں سنت یہ ہے کہ نہیں, بیج زمین میں بوئیں گے پھر اوپر سے اس پر محنت کریں گے, پھر وہ چھوٹا پودا ہوگا, پھر وہ اتنے سال میں درخت بنے گا, پھر وہ پھل دے گا, یہ سنت ہے الہی. اور سیب کا درخت سیب ہی دے گا, ناشپاتی کا درخت ناشپاتی ہی دے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے عکس پر بھی قادر ہے. اسی طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں جب یعنی والے یعنی جو یہ ہیں میاں بیوی مل جائیں گے, اس کے بعد یہ اگر قرار پایا تو پھر اس کے اتنے سٹیجز میں, اتنے درجات میں یہ 9 مہینوں میں یا 7 مہینوں میں تیار ہو کے, پھر یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ لفظ رب میں اب کائنات کو بھی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش, خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش, اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں بنایا. اب یہ ایام جو ہے یوم کی جمع ایام یا یوم, اس یوم سے کیا مراد, اس یوم سے کیا مراد ہے؟ اب یہ یوم تب ہیں جب یہ, اب ہمارے جو یوم ہیں ڈیز اینڈ نائٹس, ہمارے جو دن رات ہیں وہ کس سے؟ سورج سے, زمین آسمان کی گردش سے. اب نہ زمین تھا نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا, تو یہ دن اور یہ رات یہ بھی نہیں تھے, تو پھر اس یوم سے کیا مراد؟ یہ تو اس سے پہلے کا زمانہ ہے, یہ چیزیں تو بنی نہیں تھیں. اس سے جو ہے اہل سائنس کو جو دھوکہ لگا ہے جو ڈارون نے ان کو دھوکہ دیا, ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈارون نے جو دھوکہ دیا دنیا کو, ابھی بھی اس دھوکے میں کچھ لوگ ہیں, بہت سے لوگ نکل گئے اس سے. لیکن یہ جو رب ہے, یہ رب سب چیزوں کا جواب ہے. ڈارونزم کا بھی جواب اسی لفظ میں ہے. اور اتنا ہی نہیں کہا, اللہ نے کہا وہ بدیع السماوات والارض, کیا کہا؟ بدیع السماوات والارض. اب بدیع کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ایرسٹوٹیلین تھیوری جو ابن سینا جیسا اور یہ ابن رشد جیسا, وہ بھی اس میں بہہ گئے, وہ بھی بہہ گئے کہ مادہ کو قدیم مانا, کو ایٹرنل. مادہ کو کیا مانا؟ قدیم مانا. ارے مادہ کی جو میٹر ہے اس میں ہر وقت جو ہوگی ایک صورت ہوگی, ایک شیپ ہوگی, ایک فارم ہوگی اس کی, اور یہ اس کو گھیرتا ہے. کس کو؟ جگہ کو گھیرتا ہے, ٹائم اینڈ سپیس. جی میٹر جس صورت میں بھی ہوگا, اور مادہ کی جو فارم ہے یہ ہر ایک کا ماننا ہے یہ تبدیل ہوتی ہے. ابھی پانی ہے, یخ ہو جائے گا, یخ ہے تو باپ بن جائے گا, سٹیم بن جائے گا. کسی بھی اور چیز کو دیکھو, یہ میٹر کیا کرتا ہے؟ تبدیلی کو قبول کرتا ہے, اور جو چیز بھی تبدیل ہوگی وہ محادث ہوگی. یہ تائی ہے, جو چیز بھی حادث یعنی تبدیلی کو قبول, چینج. اللہ کے ذات میں, الوہیت میں چینج نہیں ہوتی. وہاں تبدیلی اور ایک صورت سے دوسری صورت یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ مادہ قدیم نہیں ہے, میٹر یہ کو ایٹرنل نہیں ہے, سمجھے. اور اصل میں کیا کہہ رہا تھا, بدیع. بدیع کے معنی بدیع السماوات والارض. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ لفظ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا. ابن عباس کو اللہ نے کیسا ملکہ عربی کا دیا تھا, عجیب و غریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, اللہ فقہ فی الدین وعلمہ تاویل, اے اللہ اس کو اب قرآن کا فہم. خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, کہاں بیٹھے؟ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں اور کفار مکہ سوال کرتے ہیں. 300 الفاظ, 300 الفاظ قرآن کے, مشکلات القرآن کے. قرآن میں کچھ الفاظ ہیں جو اہل عرب کے لیے بھی مشکل تھے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لفظ ابا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, یہ وہ ابا سورہ انفال کے اس بارے میں ہے. ہاں اس طرح سے مشکلات جن کو کرتے ہیں مشکلات القرآن. 300 لفظ پوچھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے, اور ہر سوال کا جواب شعر سے دیا. اللہ اکبر, بدیہی طور. الاتقان دیکھو, اتقان میں لکھے ہیں, نائل صاحب نے بہت پڑھی. عجیب و غریب, انسان حیران ہو جاتا ہے. اب یہ اس لفظ کا کیا معنی؟ تو یہاں سے شعر, ایام جاہلیت کے جو مشورہ تھے وہ فصاحت و بلاغت میں عجیب و غریب کمال رکھتے تھے. اب یہ ہر چیز کے لیے شعر سے جواب دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ خود کہتے ہیں بدا کا لفظ مجھے معلوم نہیں تھا. حضرت یہ بدی جو لفظ ہے بدا سے نکلا ہے کیا؟ مجھے بدی کا یہ بدا یہ مجھے معلوم نہیں تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر فرمایا میں ایک دن جاتا دیہات سے, دیہاتی لوگ جو ہیں وہ پیور زبان استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم شہر میں رہتے ہیں تو بہت سے انگریزی کے لفظ, ادھر کے لفظ, ادھر کے لفظ استعمال کرتے ہیں. جی بہت مفتی صاحب تشریف لائے, آپ ہی کا سنیں گے ہم تھوڑا. تو کیا کہا؟ بدی کا جو لفظ ہے بدا سے نکلا, تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ملکہ حاصل تھا کہ جب خانہ کعبہ میں پوچھا گیا 300 الفاظ, ہر لفظ کا جواب کسے دیا؟ شعر سے. لیکن یہاں فرماتے بدا کا لفظ مجھے. اب ایک دیہات سے جا رہے ہیں, اب دیہات والے تو ڈیٹ یعنی وہ خالص زبان جانتے ہیں, ان میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں سے میل جول سے ہوتی ہے. تو دو دیہاتی لڑائی کر رہے ہیں ایک کنویں پر, ایک کہتا ہے میرا ہے, دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اب ایک جو کہتا ہے وہ کہتا ہے بدا تو بیا. وہ حضرت ابن عباس سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی یہ جو کنواں ہے میں نے شروع کیا, تو کیا اس پر اپنے مالکانہ حقوق جتاتا ہے. تو بدی کے جو بدی کا لفظ ہے کہ آپ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لائیں گے, نتھنگنیس سے, کس سے؟ نتھنگنیس سے کسی کو ایگزسٹنس میں لانا, عدم سے وجود میں لانا, اور کسی جگہ فرمایا خالق السماوات والارض, کسی جگہ فرمایا جعل فی السماء بروجا, جی, اور کسی سوا فصوحن سبع سما, تو کسی جگہ بدا کا لفظ استعمال کیا, کسی جگہ خلق کا لفظ استعمال کیا, کسی جگہ جعل کا لفظ استعمال کیا, کسی جگہ سوا کا لفظ استعمال کیا. قرآن نے اس تخلیق کی کائنات کو کیا کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے, اس تخلیقی جو منازل ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے, اب لوگوں کو ڈارون نہیں, لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن ان کو سمجھائے کون جب ہم نے خود چھوڑا؟ مسئلہ تو یہی ہے. اس لیے اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے پاس آج تشریف لائے ہیں مفتی فیض وحید صاحب, ان کا خاص شغف ہوتا ہے قرآن ہی کے ساتھ, ہمارے لیے بھی سعادت ہے. میں تو طالب علم ہوں, ان کے سامنے تو نہیں بول سکتا ہوں. اور انہوں نے قرآن کریم پر جو گوجری میں تفسیر لکھی ہے, تفسیر وہ انہی کی ہے, اللہ کے فضل سے تشریف لائے ہیں. تو اور ان کا خاص شغف قرآن پاک سے ہی ہوتا ہے, تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ ہم کو کچھ نصیحت فرمائیں.
سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله اليك المصير, لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا الله. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من كل شيء بعد. يا الله انت الله لا شريك لك, يا الله انت الله لا شريك لك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب برادران اسلام, میں ایک تعزیت کے تعلق سے یہاں آیا, اور آدمی جس چیز کو لے کر چلے وہ اس کے ذہن سے جلدی سے محو نہیں ہوتی ہے. ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جانے کے لیے, ایک لائن سے دوسری لائن کی طرف آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. وہاں سے دفن کے بعد جیسے باہر نکلے تو ڈاکٹر زبیر صاحب نے فرمایا کہ تو ڈاکٹر صاحب یاد کر رہے ہیں, اور حدیث میں ہے کہ جن سے تم کو محبت ہو ان کو بتا دیا کرو. مجھے اللہ کے احسان سے ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت ہے, اللہ ان سے کام لے رہا ہے, اللہ قیامت کے دن ہمیں اکٹھا کرے, ہمارا ان کے ساتھ حشر ہو. قرآن میں کہا کہ لوگ وہاں آپس میں ملیں گے اور دنیا کے تذکرے کریں گے, نافرمان بھی ملیں گے نافرمان کیسے ملیں گے؟ وحشر الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فرمایا یہ نافرمانوں کا حال ہے، محشر کے میدان میں ان سے کہا جائے گا چلو جہنم کی طرف، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو راستہ دکھاؤ، اور وہ راستہ دکھاؤ جو سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، کہیں راستے میں پھسل نہ جائیں. جب یہ چل پڑیں گے تو دوسرا حکم آئے گا، سارا قافلہ رواں دواں ہے، بیچ میں حکم آیا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں. روکا گیا، مالکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں قسمیں کھاتے تھے ہم تمہارے لیے مر جائیں گے، ہم تمہارے لیے ایسا کریں گے، ہم یہ کریں گے، آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ بل انتم مسلمون مستسلمون، آج تو سب کی گردنیں نیچے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. پھر کچھ لوگ جو پست قسم کے ہوتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور وہ دوسروں کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں، تو ان کا جھگڑا لگ جائے گا. ان کے جھگڑے کو قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا، اور سورہ سعد میں تو اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا بالکل ایسا ہی جھگڑا لگے گا. میں جھگڑا لگ جائے گا، پیچھے والے کہیں گے کمبخت تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، کچھ تو مدد کرو. آگے والے کہیں گے ہمارے پیچھے کہاں چلتے تھے، تم خود گمراہ تھے. یہ کہیں گے کمبخت تو نانا بل انتم تاتوننا عن یمین، تم ہمارے پاس آتے تھے، کبھی نیکی کا راستہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ نیکی کا ہے اور تھا یہ برائی کا، کبھی طاقت سے آتے تھے اور ہمیں مجبور کرتے تھے. بس یہی دھکے مکے پہنچ گئے جہنم میں. فرعون کے لیے کہا یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردہم النار وبئس الورد المورود، آگے آگے چلے گا اپنی قوم کے، اور لوگوں کو اپنی قوم کو کہے گا آ جاؤ میرے پیچھے. یقدمہم القومہ، اپنی قوم کا مقدم ہوگا، قیادت کرے گا. فأوردہم النار، ان کو جہنم میں لے کے ٹھوک دے گا. وبئس الورد المورود، اوہو کتنی بری جگہ ہے جہاں یہ لایا، کتنا برا مقام ہے جہاں یہ لایا. آپ اس میں جھگڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جو پیچھے چلنے والے تھے، وہ کہیں گے خدایا انہوں نے گمراہ کیا. ہاؤلائی اضلونا، یہ ہیں وہ کمبخت جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. فاتہم ضعفا من العذاب، تو ان کو ڈبل عذاب دے خدایا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. تو جواب کیا ملے گا؟ فرمایا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، سب کو ڈبل ملے گا، ان کو بھی ڈبل ملے گا، تم کو بھی ملے گا. ان کو اس لیے ملے گا کہ خود تو ڈوبے تھے سنم، تم کو بھی لے ڈوبے، اور تمہیں اس لیے ملے گا کہ تم نے میری کتاب نہیں پڑھی، تم نے میرے نبیوں کی بات نہیں مانی، اور ان کی بات مانتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی، اے میرے مالک میں نے ان کو بہت سمجھایا، کون سا طریقہ ہے جو چھوڑا سمجھانے کا، مگر انہوں نے میری نہیں مانی، بلکہ مانی کس کی؟ اوہو ان مقدموں کی، ان وڈیروں کی، ان لیڈروں کی. لم یزدہم الا خسارہ، جنہوں نے نقصان کے سوا ان کو کچھ نہیں دیا، انہوں نے ان سے لیا مگر یہ انہیں کی مانتے رہے. ایک طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ دوسرا ہے، جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، جن کو اعمال نصیب کیے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی بات اس کے ہاں قبول ہو، امید لگا کر سب بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. پروردگار فرماتا ہے وہ دوسرا طبقہ ہے، وہ بھی آپس میں ملیں گے اور دنیا کی باتیں یاد کریں گے، اور پھر دنیا کے تذکرے کریں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا وہ جنت میں پہنچ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہنے لگے ہم دنیا میں بڑے ڈر ڈر کے رہتے تھے، ہیں سجدوں میں روتے تھے، نمازوں میں روتے تھے کہ اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، وہاں کی سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنا، اللہ نے ان رونوں کو قبول کر لیا، وہ آنسو قبول ہو گئے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، مالک الملک نے ہم پر احسان کیا، من اللہ اس نے احسان کیا، ہماری نیکیاں ہی کیا تھیں، ہمارے اعمال ہی کیا تھے کہ جن کے صلے میں اس سے کچھ مانگتے، ہاں اس نے کرم کیا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس نے احسان کیا اور ہمیں جھلسانے والے اس عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دوستی کو قبول فرمائے۔ فرمانا رخ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، الا المتقون، بس پرہیزگار ہیں، ان کی آپس میں دشمنی نہیں، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے اور آپس میں ملیں گے، دنیا کے تذکرے کریں گے۔ ایک آدمی تو کہے گا کہ ہماری تو دوستی تھی ایمان والوں سے، ایک ایسا بھی بے ایمان تھا، وہ مجھے ملتا رہتا تھا، ہماری مذاق اڑاتا تھا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھ بیٹھنے والا تھا، پاس رہنے والا تھا، وہ مذاق اڑاتا تھا، جب جنت جہنم کا تذکرہ آتا تھا، محشر کا تذکرہ آتا تھا، وہ کہتا تھا اینک لمن المصدقین، کیا تو بھی سچ مانتا ہے ان باتوں کو، یہ تو پرانی باتیں ختم ہو گئی، لوگ بھول گئے، اینک لمن المصدقین، کیا تو بھی ان کو سچ مانتا ہے؟ پروردگار فرمائے گا دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے؟ وہ عرض کریں گے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فطلع، اوہ جھانک کر دیکھو، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھا جھانک کر کے، اوہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہوگی کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں کروڑوں میل کا فاصلہ، مگر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم قال ان کت لتردینی، وہ کہے گا او کم بخت، تو میرا بھی بیڑا غرق کرنے والا تھا، بات دور نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا پیغام ملا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں، فوراً وہیں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دوستی کو قائم رکھے اور آخرت میں کام آنے والی بنائے۔ جن چیزوں سے قیامت کے دن میں امید ہے، مجھے لگتا ہے نمازوں سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، صدقے سے بڑھ کر، سب چیزوں سے بڑھ کر، ایمان والوں کی ایمان کی بنیاد پر آپس میں دوستی ہے، جس کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سب امیدیں ختم ہو جائیں گی، لاسٹ میں ایک امید پھر باقی رہے گی کہ وہ سات لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک طبقہ وہ ہوگا جن کی زبانیں الگ، جن کی تہذیبیں الگ، جن کا کلچر الگ، جن کے علاقے الگ، لیکن صرف آپس میں اس لیے بیٹھتے ہوں گے ایمان کی بنیاد پر، ایمان والے ہیں بس، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ فرمایا ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ نوجوان ساتھیوں، آپ کی مجلس قرآن کریم کی مجلس ہے، تو میں نے کہا کہ میرے ذہن سے وہ بات نہیں نکلی، تو اس لیے میں آیت پڑھنا کچھ چاہ رہا تو ذہن میں کچھ دوسری آ رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ذہن ادھر ہی جا رہا ہے، وہی منظر۔ قرآن کریم، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا تعلق نصیب کرے۔ اللہ کی کیسی کتنی بڑی نعمت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، کسی نعمت کا نام لے کر نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے لیے نام لیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا انسانوں کے اوپر، ایمان والوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ نے احسان کیا کہ ان کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجا جن کی یہ چار صفتیں ہیں، اور یہ چار صفتیں بھی اللہ نے اپنے خلیل کی زبان سے جاری کروائی تھیں۔ پہلے پارے میں، اب معلوم نہیں آپ کا کیا شغل ہے، کس طرح آپ درس قرآن دیتے ہیں، کوئی ترتیب ہے کیا، مجھے تو معلوم نہیں، پہلے ہیں اچھا، سبحان اللہ، پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کروائی اور وہاں یہی صفتیں ادا فرمائیں، اور دوسرے پارے میں اس کا دعا کا جواب آیا کئی ہزار سال کے بعد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. فرمایا ہوگی دعا قبول ابراہیم علیہ السلام کی, بڑے لمبے عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی, آ گیا وہی چار صفتیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کے اوپر اللہ کی وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ میری نعمت ہے. مگر قرآن کریم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اوف اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ما کنت ترجو ان یلقى الیک القرآن ان یلقى الیک الکتاب, آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ قرآن جیسی مقدس کتاب آپ کے پاس آ رہی ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے, اتنی بڑی نعمت, اتنی عظیم نعمت ہے. فرماتے ہیں آپ بھی نہیں سوچتے تھے, آپ بھی امید نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی. پھر کیسے دی؟ فرمایا اللہ نے اپنے کرم سے دی, اللہ نے اپنے احسان سے دی, اللہ نے اپنے فضل سے دی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. آگے قرآن پاک کی صفتیں بیان فرمائی, ہدن و رحمتن, لوگو تمہارے پاس تمہارے مالک کا پیغام آ چکا, نصیحت آ چکی, ہدایت نامہ آ چکا, رحمت آ چکی ہے. یہ کیسے انسانوں کو ملی؟ فرمایا بس فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کو اس پر خوشی منانی چاہیے. کیسے ملی؟ بِفَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے. اگر انسان اپنی کوشش سے, انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا تو اس کو قرآن نہ ملتا. کیا اللہ کی نعمت ہے, زندوں کو مردہ, مردوں کو زندہ کرنے والی. انسان مر جائے اللہ کے تعلق ٹوٹ جانے سے, ان کے دلوں کو زندہ کر کے پھر ان میں زندگی اور تازگی عطا کرنے والی, اس کا نام ہے قرآن کریم, جس نے عرب جیسی کٹر قوم کو, عرب جیسی سخت مزاج قوم کو جھنجھوڑا, ہلایا, تیار کیا. اور پھر وہ کیسی قوم تیار ہوئی, آپ ان کے واقعات پڑھتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا, کیا کہتے تھے وہ, کہتے وَلِلنَّاسِ فِي مَا كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبُ. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں, بس یہی ہمارا کام ہے, اور ہمارا بڑا پن اسی میں ہے کہ ہم پی کر کے چھوڑتے ہیں تو ہمارے بچے ہوئے سے کئی لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, کہتے تھے پھر شراب پیتے ہیں پھر کام کیا کرتے ہیں, کہتے جنگ جو قوم, ہمارا کام ہے لڑنا, نقاتل الاعداء فإلم نجد فإخواننا, ہمارا کام ہے گردنیں کاٹنا, اگر دشمن ملیں تو سبحان اللہ, اگر نہ ملیں تو ہم بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں. آیا ہے اگر قرآن کریم کے سائے میں پل کر جو جوان ہوئے, اس کی تربیت سے جو فائدہ اٹھایا, اوف اس کے بعد کیسے صحابہ بنے, نقشہ ہی بدل گیا. اوف ایسا لگ رہا تھا کہ جو 23 سالہ پہلی تاریخ تھی شاید یہ وہ انسان ہی نہیں تھے جن کو 23 سالہ پہلے کی تاریخ تھی, یہ کوئی نئی مخلوق تیار ہوئی, ایک نئی قوم تیار ہوئی. قرآن نے وہ قوم تیار کی. آج ضرورت ہے اس بات کی جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. مگر ایک بات یاد رکھیں, قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے, یہ تڑپ کا محتاج ہے. کس کو ملتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ حافظ بنتا ہے. اس 500 سال کی ہماری تاریخ میں ہمارا جو یہ مولویوں کا ڈپارٹمنٹ ہے نا مدرسوں کا, اس میں علامہ انور شاہ کشمیری کے لیے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنا مضبوط حافظے کا کوئی آدمی نہیں تھا, مگر اس کے باوجود میری تحقیق کے مطابق قرآن کے حافظ نہیں تھے. وہ تو کس کو دے گا؟ اللہ, اللہ کے دینے سے ملتا ہے. اللہ جس کو دیتا ہے, اور دیتا کس کو ہے؟ عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. کس کو ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے وڈیروں کو جمع کیا, بڑے بڑے مالداروں کو, ساہوکاروں کو, آج کل کی زبان میں پڑھے لکھے لوگوں کو. آپ ناراض نہ ہوں, عرب کے لوگ پڑھے لکھے تھے, جس کی وہ جہالت کہا قرآن کریم نے, یا جس کو دور جہالت کہا, یا جس کو ضلال مبین کہا, وہ دین کی جہالت تھی. ورنہ ان کے ہاں جس کو ہم ان پڑھتا کہتے ہیں, وہ ان پڑھتا تھوڑی تھی, پڑھتے تھے, لکھتے تھے, شاعر تھے زبردست قسم کے, خطیب بہترین قسم کے تھے, تاجر زبردست قسم کے تھے، ان کو تجارت کے وہ ٹیکٹ آتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کل جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آتے ہیں وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، سب کچھ جانتے تھے۔ مگر قرآن کریم کہا فی الامیین واخرین منہم، امیوں میں نبی بھیجا، دین کے اعتبار سے امی ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اس کے لمبے عرصے تک بیچ میں کوئی آیا نہیں تھا، اور قرآن کریم نے جس تعلیم کو ان کو پڑھایا اور جس تعلیم کی ان کو ترغیب دی اور جس کے لیے ان کو کہا کہ بھائی تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تعلیم یہ نہیں تھی ہنر سیکھنا، ہنر تو بہت جانتے تھے، اس دور کے اعتبار سے زبردست ہنر مند تھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، گویا وہ علم پڑھیے جس میں یہ بتایا جائے کہ پالنے والا کوئی اور ہے، ربک الذی خلق، وہ علم پڑھیے جس میں یہ بتایا جائے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، خلق الانسان من علق، وہ علم پڑھیے جس میں رب کا تعارف ہو۔ ساری دنیا تو یہ کہے کہ مٹیریل اچھا ہوتا ہے تو چیز اچھی بنتی ہے، اس کا تعارف پڑھیے، علق جو ایک بے نطفے سے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے، ایک بیکار مٹیریل سے اشرف المخلوقات کو تیار کرتا ہے۔ کس کے کون سا علم ہے؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم پڑھیے جس میں یہ بتایا جائے کہ علم اللہ عطا فرماتا ہے۔ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو سمجھے کہ شاید انہوں نے محنت سے پڑھ لیا، فرمایا علم بالقلم، قلم سے کوئی نہیں سیکھا، اس نے سکھایا قلم سے، دینے والا وہ ہے، یہ خالی ذرائع ہیں، اور آپ کو بغیر قلم کے ہی وہ دے گا، اور اتنا دے گا کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی، ان کا تعلق اپنے مالک سے ٹوٹا تھا، قرآن کریم نے یہی کیا کہ ان کا تعلق اپنے مالک سے جوڑا، اور کیسی مخلوق، کیسی قوم تیار ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ پہلے تھے ہی نہیں، کیا کیا ان کو جھنجھوڑا، اس کے مضامین، اس کے انداز ایسا تھا، ہل گئے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں گے، آپ نے بار پڑھے لکھے ہیں، بار بار سنتے ہوں گے کہ ایک چند آیتیں پڑھی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، بس چند آیتیں، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی۔ تو پڑھے لکھے وہ تھے مگر اس کے باوجود ہدایت کے محتاج تھے، اور اسی کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا، اور اس کو ملتا ہے جس کو تڑپ ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، درس دے رہے تھے، اور ابھی جیسے آپ کا درس ہو رہا ہے نا، ایسے میں کہہ رہا ہوں تو کوئی بیچ میں آئے، السلام علیکم، علمنی ما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام قبول کیجئے، اس علم میں سے سکھائیے جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے۔ کون تھے یہ؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ بڑی مشکل سے ان لوگوں کو جمع کیا ہے، اور یہ اس شرط کے اوپر آئے تھے کہ آپ کی مجلس میں تب بیٹھیں گے جب آپ کی مجلس میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی غلام نہیں ہوگا، کوئی کمزور طبقے کا آدمی نہیں ہوگا، تب آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ اگر آپ کی مجلس میں ویسے لوگ بیٹھیں گے پھر ہم نہیں آئیں گے آپ کی مجلس میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے، اور آپ بھی سمجھتے تھے کہ اگر یہ سمجھ گئے تو پورا مکہ سمجھ گیا، یہ تو مکھن ہے، پورے مکہ کا نچوڑ ہے، اگر یہ سمجھے تو سب سمجھ گئے۔ لیکن اللہ کی منشا کچھ اور ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تشریف لائے، سلام کیا اور عرض کیا کہ اس علم میں سے سکھاؤ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو ناگواری ہوئی، سلام کا جواب آپ نے دیا آہستہ سے، ناگواری کیوں ہوئی؟ گھر کے آدمی تھے، رشتہ دار تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے، برادر نسبتی، برادر اللہ، تو بالکل قریبی آدمی، گھر کے آدمی ہیں، کبھی بھی سمجھ سکتے تھے، لیکن بیچ میں آ گئے، اور پھر اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے، اس لیے کہ ان کو تو معلوم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے مجلس میں، وہ تو نابینا ہے، مگر اللہ کی کیا تقسیم ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، آج بھی بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بڑی اہم، بڑی قیمتی مجلس ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں قیمتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود ہیں، اگر یہ سمجھ گئے تو پوری قوم سمجھ گئی۔ اللہ، قرآن سے پوچھو نا، کون سمجھے؟ فرمایا جو تڑپ کے ساتھ آئے اوہو وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید یہی سدھرے، اور یہی ہوا کہ وہی سدھرے اور کوئی سدھرا ہی نہیں ان میں سے، ان میں سے کسی کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا. الذی یسعا، جو دوڑتا ہوا آیا، گرتا پڑتا ہوا آیا، اور وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے تیز مار خان ہیں، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. فرمایا جاؤ جاؤ رہنے دو، خدا کا دین ان کا محتاج نہیں ہے، اگر وہ نہیں قبول کریں گے تو ضرورت کیا ہے ان کی، کیا میرا دین ان کا محتاج ہے؟ انھا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو بڑھ کر اٹھا لے مینا اسی کا ہے، جو بڑھ جاتا ہے لینے کے لیے اس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب کرے اس کا انداز، آج ضرورت ہے. گزشتہ سارے نہیں سردیوں کے دنوں کی بات ہے، ہم لوگ بھوپال چلے گئے اجتماع میں، تو واپس آ رہے تھے، بہت عجیب واقعہ پیش آیا. آپ نوجوان لوگ، بزرگ لوگ سمجھ سکتے ہیں آج دنیا کتنی پیاسی ہے. ہم جس کیبن میں اتفاق سے ہمارا ریزرویشن تھا، تو پورا کیبن ہم لوگوں کا تھا، یعنی جو یہاں سے گئے تھے، تو ہمارے ساتھ میں ایک مولوی ڈپارٹمنٹ کا بندہ، میں نے ڈپارٹمنٹ دیے، دوسرے ہمارے ایک ٹھیکے دار ساتھی، ایک انجینئر، ایک ہمارے راج محمد صاحب ایڈمنسٹریٹر اوقاف جموں، تو یہ سارے ساتھی. وہاں اتفاق سے ایک پنڈت جی پہلے سے بیٹھے تھے، اور وہ پنڈت کے بہت اونچے مقام پر تھے اپنے حساب سے، سفید کپڑوں میں، سفید کپڑے سمجھتے ہیں کہ یہ تب پہنے کے جب سمجھو کہ اب یہ منزلیں پار کر لیں. بڑے اخلاق سے وہ ملے، جب ہم لوگ آئے تو ایک دم اٹھے، آئیے آئیے تشریف لائیے، بٹھایا ہمیں. اب میں اس کے بعد تلاوت میں لگ گیا، نہ اس سے پہلے ہم نے نماز پڑھی، تو جب ہم نے نماز کے لیے تو فوراً سکڑ کر بیٹھ کے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھیں آپ. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ابتدائی وقت میں جب شروع شروع میں آدمی اپنے مالک سے جڑتا ہے تو تب اس کو نماز روزے ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ گم ہو جاتا ہے اس کی محبت میں، پھر اس کو نماز وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ہمارے ساتھی اس موضوع پر اس سے بات کرنے لگ گئے، تو میں تلاوت کرنے لگا، تو مگر وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ہمارے ساتھیوں نے تھوڑی ان کو دعوت دی، تھوڑی آخرت کی بات کی، تو انہوں نے فٹافٹ اپنا بیگ کھولا تو اس میں سے بھگوت گیتا کے کچھ اشلوک نکالے، جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ بنائے ہوئے تھے، اوپر وہ سنسکرت میں اس کے شلوک اور نیچے اس کی ٹرانسلیشن ہندی انگلش میں، تو وہ پیش کیا ان کو. پھر تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو ٹاٹا کمپنی میں چیف انجینئر ریٹائر ہوئے ہیں بڑے عہدے سے، اس کے بعد سنیاس اختیار کر لیا، بیچارے پنڈت جی بن گئے. تو پلٹ کر ان کو دعوت دینے لگے، اور وہ جیسے وہ آخرت کی باتیں کر رہے تھے تو بھگوت گیتا کی ویسی باتیں اس نے پیش کر دی. اس نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ بالکل ہمارے بڑوں نے یہ دیکھیے بھگوت گیتا میں یہی ہے. تو پھر میں نے تلاوت بند کی، تو میں نے کہا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، پڑھ کر آپ سناؤ، کہا یہ لکھا ہے. تو مجھے بات یاد آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک آدمی آئے تھے، کیا چیز ہے قرآن کریم، انہوں نے کہا کہ آپ سنو کوئی دعوی نبوت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس کتاب ہے. تو اس نے کہا میرے پاس بھی ایک بڑی زبردست کتاب ہے. آپ نے نہیں کہا اس کو کہ نہیں تمہاری کتاب ٹھیک نہیں ہے، ہیں آپ نے فرمایا کیا ہے وہ؟ تو اس نے پڑھ کر سنانی شروع کی، تو اس میں بھی کچھ اچھی باتیں تھیں، کچھ پرانی. تو آپ نے فرمایا مگر جو میرے پاس کتاب ہے وہ اس سے بھی زبردست کتاب ہے. تو اس نے کہا کہ وہ کون سی ہے؟ آپ نے کچھ قرآن پاک پڑھ کر سنایا، احادیث میں مجھے نہیں ابھی تک مل سکا کہ کس مقام سے سنایا، ورنہ دوسرے مقام معلومات ہیں، مثلا جیسے طفیل بن عمر الدوسی مکہ میں آئے تھے، وہ جنہوں نے کانوں میں روئی ڈال دی تھی، مکہ والوں نے کہا کہ سننا ہی نہیں، تو دوپہر تک تو رہے وہ اسی طرح، لیکن دوپہر کو اس نے کہا ثقلت لی امی، تیری ماں تجھے روئے، تو کیسا بے وقوف آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی ہے، تجھے سننا چاہیے یہ کہتے کیا ہے، سن کر کے فیصلہ کر، تو نے مکہ والوں کے کہنے کے اوپر سننا ہی بند کر دیا، یہ کیسی بے وقوفانہ بات ہے. انہوں نے کہا میں سنوں گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اپنے دولت قضا کی طرف تشریف لے جا چکے تھے، یہ پیچھے پیچھے گئے، آپ کی کنڈی کھڑکھڑائی، آپ نے فرمایا کون؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور پورا اپنا واقعہ بتایا. کہ اس طرح مکہ والوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بات ہی نہیں سننا، تو آپ کیا سناتے ہیں؟ آپ نے صرف قل ہو اللہ پڑھ کر سنائی، اللہ نے اسی کے اوپر ایمان نصیب کر دیا، صرف قل ہو اللہ پڑھ کر سنائی، کیا قرآن کریم کیا چیز ہے؟ تو لیکن اس مقام کا مجھے نہیں معلوم ہوا کہ آپ نے کہاں سے پڑھ کر کے سنایا، لیکن جو آپ نے ان کو سنایا نا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پسینہ پسینہ ہو گئے، انہوں نے کہا کتاب تو یہی ہے، باقی تو کتابڑیاں ہیں، میری تو کتابڑی ہے، وہ اٹھا کے سائڈ رکھ دی۔ تو میں نے ان کی بات سنی، اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ بھی بہت زبردست باتیں ہیں، البتہ ہمارے پاس ہمارے مالک کی آخری کتاب ہے جو ہمارا مالک بھی ہے اور آپ کا مالک بھی ہے۔ تو اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ پڑھا آدمی سمجھدار ہوشیار، نے کہا آپ بھی سنائیں۔ تو میں نے چند مقامات سے قرآن کریم سنایا، سورہ واقعہ تھوڑی سی سنائی ہیں، سورہ نجم تھوڑی سی سنائی، سورہ الحاق کا تھوڑی سی سنائی، اور سورہ طور پر جب میں پہنچا، سورہ طور ہیں جبیر ابن مطعم نے سنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ایمان نہیں لائے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے نا، تو یہ کافی دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو کچھ لوگ قیدی ہو گئے تھے، تو یہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے گئے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ کافی بعد میں گئے ہیں، تقریباً کوئی چھٹے سال یا ساتویں سال یہ گئے مدینہ۔ تو جب مدینہ گئے تو وہاں اس وقت میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سورہ طور سنی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اوہو، اب ہم تو سمجھتے نہیں کیا ہوا۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے جو تلاوت سنی، جب آپ یہاں پہنچے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اوہو، تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا، جب زمین کپ کپائے گی، جب پہاڑ ہلیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے مجھے لگا کہ شاید عذاب آ گیا میرے اوپر، ابھی عذاب آ گیا، گھبرا گئے۔ اور جب آپ دوسری رکعت میں پہنچے اور اس مقام کی تلاوت کی، آپ نے ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون، کیا تم نے آسمان کو پیدا کیا، کیا تم نے زمین کو پیدا کیا، یا ام خلقوا من غیر شیء، یا تم یوں ہی پیدا ہو گئے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو اپنے مالک کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے کلمہ پڑھ لیا، بس ابھی سلام نہیں پھیرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے ہی مان لے آئے، اور گھبراتے ہوئے کہتے تھے کہ مجھے لگا شاید عذاب آ گیا، بالکل مجھ پر ہی آنے والا ہے۔ میں نے جو پڑھ کر ان کو سنایا، تو میں نے کہا پنڈت جی یہ وہ کتاب تھی جو عرب کے لوگوں کو سنائی، حالانکہ وہ مانتے نہیں تھے، اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح انہوں نے ہمارے نبی کو ان کے شہر سے نکالا، مگر یہ کتاب ان کو جھنجھوڑتی تھی، اسی سے پھر وہ اللہ کے دین کو مانتے تھے۔ تو پنڈت جی کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ تو ہم کو ہلائے جا رہا ہے، دیکھیے ہم کو تو اس کے جو اصلی جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے، وہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کو تو اس کی ٹرانسلیشن آپ بتا رہے ہو، مگر یہ تو ہم کو ہلائے جا رہا ہے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے وہ کیسے سمجھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو ایک ایسا آدمی، بڑا سچا آدمی تھا، ہم نے دعوت دی دین کی، اس نے وعدہ کیا پکا کہ میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن صرف اپنے گرو سے ایک مرتبہ اس بارے میں مشورہ کروں گا، صرف اس لیے کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب اس کو ملی نہیں ہے، اگر اس کو ملی ہوتی اس نے ضرور کلمہ پڑھا ہوتا۔ تو میرے ساتھ ہی یہ ہے وہ کتاب، میرا ذہن بھی منتشر تھا، ایسی بکھری ہوئی باتیں کہہ دی، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو اس شہر کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس شہر کے اندر روشنی آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اندھیروں کے مٹنے کا ذریعہ بنا، روشنی کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اے میرے مالک دلوں کو اپنے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنا، اور اس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مجلس کو، آج کی اس مجلس کو قبول فرما، قیامت کے دن اس طرح اٹھا یہ تعارفون بینہم، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں، اور ہم کہیں کہ ایک دن اللہ کے نام پر بیٹھے تھے، صرف اسی کی محبت میں بیٹھے تھے۔ اے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم